ਪੋਤਾ ਜਾਨ ਜਾਨਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੈਲਨ ਖਿਆਵਾਂਤ ਚਾਵਾਂ ਪਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਬਖੀ ਹਤਨ ਖਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਚਾਵਾਂ ਪਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਫਾਕਗੀ ਹੂੰ ਸ਼ਕਨ ਪਾਵਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਫਾਕਗੀ ਹੂੰ ਸ਼ਕਨ ਪਾਵਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪਥਿਸ ਆਰਾਮ ਥਾਵਾਂ ਖਿਰਕ ਵਥਰੂਨ ਛੀਸ ਕਰਾਂ ਛੀ ਪਥਿਸ ਆਰਾਮ ਥਾਵਾਂ ਵਥਰੂਨ ਛੀਸ ਕਰਾਂ ਪਾਨ ਨਿਤ ਪੇਮ ਦਾਫਤਰਾਵਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪਾਨ ਨਿਤ ਪੇਮ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਥਕ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਛਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰੀ ਬੋਲਾ ਸੜ ਥਕ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਛਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰੀ ਬੋਲਾ ਸੜ ਕਿਤੇ ਅਜ ਤਰਹਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਜ ਤਰਹਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਯਸਨ ਕੇ ਛੁਈ ਨਲਿਆਸਾਂ ਤਸ ਵਾਲਾ ਤਨ ਸੂਰੀ ਯਸਨ ਕੇ ਛੁਈ ਨਲਿਆਸਾਂ ਤਸ ਵਾਲਾ ਤਨ ਤੀਨ ਗਰਸਨ ਬਾਵਾਂ ਯਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਤੀਨ ਗਰਸਨ ਬਾਵਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਤਸ ਬਚਨ ਹੂੰ ਸਖ ਚੁਫੇ ਸਦਕਿਆਂ ਬੰਨ ਵਿਛਾਂ ਤਸ ਬਚਨ ਹੂੰ ਸਾਫ ਚੁਫੇਰਾਂ ਰੂਸ ਕਟਿਆਂ ਬੰਨ ਵਿਛਾਂ ਪਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਛ ਰੋਜ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਛ ਰੋਜ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਥੀ ਹਸਾਵਰ ਆਖ ਦੋਰਾ ਪਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਅਥੀ ਹਸਾਵਰ ਆਖ ਦੋਰਾ ਪਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਦੋਸਤ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਤੋਤ ਪਿਆਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੋਸਤ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਤੋਤ ਪਿਆਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਾ ਅਹਲ ਬੇਜ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੰਡੀ ਛਕਾਤੀ ਜ਼ਨ ਵਤਨ ਨਾ ਅਹਲ ਬੇਜ਼ਾਨ ਕੰਡੀ ਛਕਾਤੀ ਜ਼ਨ ਵਤਨ ਯੋਰ ਹਰਦਮ ਪੋਸ਼ ਵਥਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਯੋਰ ਹਰਦਮ ਪੋਸ਼ ਵਥਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਾਨ ਕੋਤਾ ਜਾਨ ਜਾਨਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਫੈਦ ਚਿਕਾ ਬੋਜ਼ਨਾਵਾਂ ਜਹਿਲਨ ਛੀ ਬਾਰ ਫੈਦ ਚਿਕਾ ਬੋਜ਼ਨਾਵਾਂ ਜਹਿਲਨ ਛੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਸ ਤ੍ਰਾਸਨ ਫਿਕੀਰ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਾਸ ਤ੍ਰਾਸਨ ਫਿਕੀਰ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ
ਆਲਮੀਨ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج زیادہ تر تو آپ حضرات کے پچھلے کئی ہفتوں کے سوالات ہیں جن کا جواب عرض کرنا ہے، اس لیے زیادہ تر وقت ان سوالات کے جواب میں ہی صرف کرنا ضروری ہے. البتہ چند باتیں میں اس سے پہلے عرض کیے دیتا ہوں. پچھلے کئی ہفتوں کے آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرنے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ وقت خرچ کرنا ہے، لیکن چند باتیں میں پہلے عرض کرتا ہوں. ایک، اپنی زندگی کو دین پر قائم کرنا اگر ماحول کی وجہ سے ہو تو اس میں اس آدمی کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو دین پر قائم کیا، اور اگر ماحول بالکل مخالف ہے اور اس مخالف ماحول میں آدمی اپنے آپ کو دین پر کھڑا کر پا رہا ہے تو یہ اصل میں قربانی ہے. یہ ہے اصل میں اہم مقام اس شخص کا. نمازیوں کے ماحول میں رہ کر کے اگر ہم نمازی بنتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں خوش ہوں کہ ہم نمازی ہیں، مگر اصل میں وہ ہمارا اپنا اتنا کمال نہیں ہے جتنے ماحول کا دباؤ ہے. اسی طرح سے اگر ہم حرام کام سے بچ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ماحول کرنے نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ماحول نے ہم کو بچایا اس سے. اگر ہم داڑھی والوں کے ماحول میں رہ کر داڑھی رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر داڑھی رکھنے میں ہمارا اتنا اپنا کمال نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا کریڈٹ نہیں دینا چاہیے جتنا اس ماحول کو، کیونکہ ماحول کے اثرات کی بنا پر ہم ایسا کر گئے. لیکن جہاں ماحول بالکل نہ ہو، سارا ماحول بالکل اپوزٹ ہو، یعنی بے نمازی ماحول میں رہ کر کے آدمی نمازی بنے، فیشن کے ماحول میں رہ کر کے آدمی اپنے آپ کو فیشن سے بچائے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں کھلم کھلا عشق بازیاں کرتے ہوں اور اس کو ذہانت کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہو اور لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہوں کہ صاحب آپ تو ابھی پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہاں آدمی اپنے آپ کو بچائے تو یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال انتہائی قیمتی ہے، اور ہر دور میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اندازہ کیجئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حالات اتنے خراب ہوں گے کہ سڑکوں کے کناروں پر لوگ بدکاریاں کرتے ہوں گے، کوئی آدمی یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کرے گا سڑک سے تھوڑا دائیں بائیں ہو جاؤ. جو آدمی ان کو یہ کہہ سکے گا دائیں بائیں ہٹ جاؤ، وہ اس وقت کا متقی ہوگا. تو جب ماحول اس طرح سے بگڑنے لگے، یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تباہی کی طرف دوڑ رہے ہوں، وہاں نوجوان اپنے آپ کو بچا لے تو یہ بہت بڑا کمال ہے. جو شخص نابینا ہے وہ اگر یہ کہے گا کہ میں نے کبھی نظر کا گناہ نہیں کیا، تو بلا شبہ نظر کا گناہ نہیں کیا، مگر صاحب اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. اس میں آپ کا کمال نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اس گناہ کے کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں، یہ گناہ آپ سے ہو بھی نہیں سکے گا. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جیل میں بند ہے اور جیل میں بند رہ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس عرصے میں ضرور گناہ نہیں کیا ہے، مگر اس میں آپ کا اپنا کمال نہیں ہے. اس لیے آپ کا کمال نہیں ہے کیونکہ آپ حالات ویسے تھے آپ کے کہ وہاں یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن جہاں امکان پیدا ہو گیا ہو گناہ کرنے کا، بلکہ وسائل بھی جمع ہو گئے ہوں، اسباب جمع ہو گئے، اس وقت جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ ہے اصل میں قربانی. اسی کا نام ہے تقوی. تقوی کے معنی گناہ کے ماحول میں پہنچ کر گناہ کے اسباب جمع ہو گئے اور آدمی گناہ کر سکتا ہے، رکاوٹیں ختم ہو گئی، پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائے. اگر حالات نے آپ کو کرنے نہیں دیا تو ہمارا کمال نہیں، اگر اسباب مہیا نہیں ہو سکے تو ہمارا کمال نہیں، لیکن اگر اسباب بھی جمع تھے، ماحول بھی مہیا تھا، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے باوجود ہم نے اپنی حفاظت کر لی، تو یہ بہت بڑا کمال ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بطور مثال کی میں عرض کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، مصر کے بادشاہ کے ملکہ کے غلام ہیں، ملکہ بھی جوانی کے عالم میں ہیں، اور وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی روٹو کرنے والا بھی نہیں ہے. وہاں اس ملکہ نے زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں پہنچایا, باہر سے تالے لگوائے, اور تالا لگوانے کے بعد پھر اپنی وہ برے ارادے اس نے ظاہر کیے. ظاہر ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کو رکاوٹ کیا آتی تھی. ایسا بھی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ نامرد, ایسا بھی نہیں ہے خدا نخواستہ کسی کے سزا کا ڈر ہو, ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈر کہ کوئی مجھے ہم کو دیکھ رہا ہے. جتنی رکاوٹیں ممکن ہیں وہ ساری رکاوٹیں ختم کی جا چکی ہیں. اب اگر وہ رکیں گے, یا تو رکیں گے فلاں رکاوٹ کی وجہ سے, مگر رکاوٹ کوئی نہیں, اگر رکیں گے تو اپنی ذاتی جذبے کی بنیاد پر, چاہے وہی اپنی ذاتی جذبے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو اسی پر قرآن کریم نے کہا یہ ہے یوسف علیہ السلام کا کمال. غرض ایک تو ہے آدمی دیندار بنے, کیونکہ ماحول دینداروں کا مل گیا. اس میں یقیناً یہ شخص قابل مبارکباد ہے, مگر کریڈٹ سارا کا سارا آپ کو ہمیں نہیں جائے گا, کیونکہ ہم تو دینداری کے ماحول میں ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے داڑیوں داڑھی والوں میں رہ کر اگر آپ نے داڑھی رکھی تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا جب آپ اس ماحول میں رہ کر داڑھی رکھیں گے جہاں چاروں طرف سے داڑھی کو تیکھی نظروں سے دیکھا جاتا ہو, تان و تشنی کسی جاتی ہو, برا بلا کہا جاتا ہو, وہاں آپ ان تمام برے تانوں کو جھیلتے رہیں, سہتے رہیں اور اپنے آپ کو قربانی نہ دیں. یہ ہے اصل. ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے. تب دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں آج کے مسلمان کو اور سب سے زیادہ آج کے نوجوان کو یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک ایسے ماحول میں اس کو اپنے آپ کو مسلمان باقی بچانا ہے جہاں چاروں طرف سے اس کے دین کو ختم کرنے کی کھلم کھلا پتے پردہ ایسی پرکشش محنتیں چل رہی ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا آسان ہے, بہت مشکل ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ کہ کسی دینی ماحول میں رہ کر کے نوجوان اگر اپنے آپ کو دیندار بناتا ہے, یہ نوجوان لڑکا اتنے کریڈٹ کا حقدار نہیں ہے جتنا وہ نوجوان لڑکا جو بازار میں, جو کالج میں, جو آفسوں میں, جو سڑکوں پر, جو فیشنوں کے ماحول میں رہ کر کے پھر اپنے آپ کو دیندار رکھتا ہے, وہ نماز قائم کر پاتا ہے, وہ سنت کے لباس پہن رہا ہے, وہ داڑھی رکھ پا رہا ہے, اور اس کے لیے اس کو طرح طرح کی تان و تشنی بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, کہیں والدین کی طرف سے, کبھی دوستوں کی طرف سے, کہیں کس کی طرف سے, اور وہ تانے جھیلتا رہتا ہے, سہتا رہتا ہے, اور اس کے باوجود بھی جھکتا نہیں ہے, مٹتا نہیں ہے, اور اپنی اس کو بھی یہ ہے اصل میں مستحق کے داد. یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے کتنا اجر عطا ہوگا کہا نہیں جا سکتا ہے. یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان قیامت کے دن سات آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا. حالانکہ ابھی تو اس نے کمایا ہی نہیں کچھ, ابھی تو اس نے آغاز کیا ہے زندگی کا. یہ کس بات پر؟ اس لیے کہ جس وقت تمہیں ڈوبنے کے, جس میں تمہیں بگڑنے کے, جس میں تمہیں خراب ہونے کے سارے مسائل جمع ہو رہے تھے, اس وقت تم نے اپنے آپ کو بچایا. ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے کو جو سب سے بڑی دعا دی ہے وہ یہ کہ رہے تیری جوانی ہمیشہ بے داغ, کاش تمہاری جوانی بے داغ رہے. چنانچہ آگے چل کر کے انسان افسوس کرتا ہے, میں نے فلاں غلطی کی ہے, میں نے فلاں غلطی کی ہے, اور یہ افسوس ساری زندگی اس کو ستاتا رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی گناہ کے قریب پہنچے اور اس وقت آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ساری زندگی آپ کو یہ خیال سکون دیتا رہے گا, خوشی مہیا کرتا رہے گا, فلاں جگہ میں اس برائی میں پھنس گیا تھا, میں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا. ساری زندگی میں یہ خیال آپ کے لیے فرحت بخش بنے گا. اور اگر کہیں گناہ کوئی ہو گیا تو اس گناہ کرنے کے نتیجے میں ساری زندگی یہ واقعہ آپ کو سوہنے, ضمیر آپ کو کوستا رہے گا. اور اس وقت کبھی آدمی تنگ آتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی, یہ بات مجھے ایسا بھی ہوا. میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو, وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ ایک بری بات یاد آتی ہے تو ساری رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور میں کراڑے بدلتا رہتا ہوں, آپ کو دعا بتائیے مجھے پڑھ کر نیند آئے, وہ پرانی غلطیاں یاد آتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ اس وقت میری یہ جوانی, یہ خوبصورتی, یہ چہرے کا نکھار, یہ بالوں کا نکھار, یہ سب ایک بہت ہی نازک امانت میرے پاس ہے, اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا, اس کو میں تباہ نہیں ہونے دوں گا. ایک اس سے زیادہ آگے اگلا مرحلہ جو ہے, تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا کام اتنا ہی نہیں کہ ہم دیندار بنے اور بس, ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں, دوسروں کے لیے نمونہ بنے. ہمارے ذریعے سے اگر ایک نوجوان جو بگڑے ہوئے راستے پہ جا رہا تھا اگر وہ واپس آ گیا تو بہت بڑا کارنامہ ہے. ہماری وجہ سے اگر ہمارا کوئی دوست جو بگڑ رہا تھا اور نہ جانے آگے کہاں پہنچ جاتا, اگر وہ ٹھیک راستے پر آ گیا تو بہت بڑی قربانی ہے یہ, اور یہ سرمایہ ہوگا. ہمارے لیے تو نمونہ ہے وہ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا, ایک شخص انگریز ملک کا رہنے والا, سات سمندر پار سے دوسری جگہ پہنچتا ہے, وہ اپنا لباس بھی بدل دیتا ہے, اپنی شکل صورت چینج کر دیتا ہے, وہ گجروں جیسا لباس پہننے کو تیار ہوتا ہے, ان کی زبان اپنانے کو تیار ہو جاتا ہے, ان کا کلچر اپناتا ہے, ان کے گھروں میں رہنے سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ سب کیوں؟ تاکہ اپنے غلط مذہب کو دوسروں تک پہنچائے. اور اس کے مقابلے میں ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنے اسلام کو بچانے کی فکر نہیں کر رہے, چاہے کہ دوسرے قوموں تک اسلام پہنچائیں. اس نے اپنی ترقی یافتہ زبان چھوڑ کر غیر ترقی یافتہ زبان بھی نہیں, ظاہر گجری زبان ابھی زبان ہے ہی نہیں, زبان کے دائرے میں آئی ہی نہیں, لیکن وہ سیکھنے کو تیار ہو جاتا ہے اور سیکھ چکا. اور اس کے لیے اس نے کتنا کس کس طرح سے اس نے کیا ہوگا اور کیسے کن کن آدمیوں کے پاس رہا ہوگا, وہ قربانی بھی دے گیا. وہ یہاں کے کلچر کے مطابق یہاں کا لباس پہننے کو تیار ہے. ہمارا مسلمان اس کو تو روکنا پڑ رہا ہے کہ صاحب یہودیوں نصرانیوں کے لباس پر پہنو, مگر اس نے اپنے غلط مذہب کو پھیلانے کے لیے یہاں کا خان ڈریس تک بھی پہن لیا, یہاں کی زبان اپنا لی, یہاں کا کلچر اپنایا, ان گھروں میں رہنا اس نے گوارا کر لیا جن گھروں میں ہم شاید ایک گھنٹے کے لیے رہ نہیں پائیں گے, ان کی زبان بھی بولنے لگ گیا. کیوں؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کے اندر اپنے بدر مذہب کو اسے پھیلانا ہے. تو اس سے کہیں زیادہ بڑا جذبہ تو مسلمان کے اندر ہونا چاہیے تھا. تھا بھی یہی صحابہ کی زندگی میں جو ایک بڑی اہم ترین خصوصیت تھی وہ یہ کہ وہ دنیاوی معاملات کو نمبر دو پر رکھتے تھے اور دین کے معاملات کو نمبر ایک پر. جس طرح سے آج ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بہتر سے بہتر, بیسٹ سے بیسٹ, عمدہ سے عمدہ, معیار سے معیار, کمپٹیشن کے ساتھ کیسا لباس میں ہم مقابلہ کریں گے, فیشن میں ہم مقابلہ کریں گے, مکانوں میں مقابلہ کریں گے, تو ہر چیز کمپٹیشن ہے مگر دین میں پیچھے سے پیچھے. تو کمپٹیشن تو اس میں کرنا تھا. چاہے حضور کے زمانے میں جب مقابلہ آرائی ہوتی تھی تو وہاں نہ مکان, نہ فیشن, نہ کپڑے, نہ شکل و صورت, ان تمام چیزوں میں نہیں. وہاں یہ نہیں کہتا تھا صاحب میرے پاس اتنے اونٹ ہیں, آپ کے پاس کتنے ہیں, آپ کے پاس فریش اونٹ ہے یا پرانا اونٹ ہے, جیسے آج کہ صاحب ہمارے پاس گاڑیاں اتنی ہیں آپ کے پاس کتنی, ہمارے پاس نئی گاڑی ہے یا سیکنڈ ہینڈ, آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ ہے. یہ جو مقابلہ آ رہا ہے آج کے زمانے میں ہے, یہ دنیا میں مقابلہ آ رہی ہے. صحابہ نے کبھی وہاں تو مقابلہ اگر ہوتی تھی تو کہتے تھے صاحب یہ تو بدر کا ہے, یہ بدری والا ہے, یہ صلح حدیبیہ والا ہے. تو کہا ان کے ہاں تعارف ہوتا تھا ان کے کارناموں کی بنیاد پر, اور ہمارے ہاں تعارف ہوتا ہے ہمارے عہدوں کی بنیاد پر یا ہمارے دنیوی معاملات. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کی بہت زیادہ فکر تھی وہ یہ ایک فکر یہی تھا کہ ایسا نہ ہو میری امت کے اندر دنیاوی کمپٹیشن شروع ہو جائے, اگر یہ شروع ہو جائے گا تو ان کو تباہ کر دے گا. ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا پوری مسجد بھری ہوئی ہے, حتیٰ کہ جتنے اس محلے کے تھے ان سے بھی زیادہ لوگ. خاموشی سے آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد پھر اٹھے دیکھا بہت لوگ جمع ہیں, تو آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا شاید تم کو پتا چل گیا ہے رات بہت بڑا مال وہ آیا ہے, کانوائی آئی ہے رات اور اس میں بہت بڑی سپلائی تھی, تو شاید تمہیں پتا چل گیا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہاں پتا چل گیا, رات وہ بہت بڑی سپلائی پہنچی ہے یہاں, ہمیں معلوم تھا کہ صبح سویرے تقسیم ہوگا تو اس لیے ہم آ گئے. ہنستے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی تو یہ تباہ ہو جائیں گے. نہیں, غربت کی وجہ سے میری امت کو کچھ ہونے والا نہیں. ولیکن اخشى ان تبسط علیکم دنیا, لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے. فتنافسوا, پھر دنیاوی معاملات میں تم کمپٹیشن کرنے لگو گے. فتہلکوا, تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. کما ہلاکت من کان قبلکم, جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو تم سے پہلے ہلاک ہوئے تھے. اب فرض کیجیے ایک نوجوان کی سرگرمی کیا ہے, کپڑے, جیکٹ, 10 جیکٹیں موجود ہیں مگر فیشن وہ آؤٹ آف فیشن ہے لہٰذا نئی جیکٹ لانی ہے, جوتے موجود ہیں. ایک سال ایک دفعہ بتایا کہنے لگا جی میرے گھر میں 22 جوتے ہیں مگر میں پہنتا نہیں ان کو, اب کیا کریں, وہ تو آؤٹ آف فیشن ہے, اسے مجھے آج کا فیشن کا جوتا چاہیے, میں لے سکتا ہوں والدین سے یا نہیں. 22 جوتے تم نے رکھے ہیں تو اور کیسے تم مانگو گے. کہنے لگا جی وہ پرانے ٹائپ کے ہیں وہ کہاں پہنوں گا میں. تو ایک ہمارا ذہن ہو کمپٹیشن کا, دنیاوی کمپٹیشن میں ہمارا تو مقابلہ ہونا چاہیے دینی کمپٹیشن میں, کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی آپ نے کتنی پڑھی, میں نے اتنا قرآن کی تلاوت کی آپ کتنا کر پاتے ہیں, میں نے اتنی اسٹڈی کر لی آپ نے کتنی, میں نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی آپ, اتنے مسائل یاد ہو گئے میری وجہ سے, اتنے مسلمانوں کو دین کے ککڑ, اتنے نوجوان میری وجہ سے سنبھل گئے. یہ ہے کمپٹیشن کی چیز. اور جب یہ صورتحال امت کے جوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس امت کے بچنے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بس یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس امت کے تباہی کے دن نزدیک آ گئے، جس کی نئی نسل بگڑنے لگے اس امت کے تباہی کے دن نزدیک آ جانے۔ پوری عالمی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جن جن قوم جو قومیں ختم ہو گئیں ان کی اگلی نسلوں میں پچھلی نسلوں کے حالات منتقل نہیں ہوئے، پچھلی نسل والوں میں جو چیزیں تھیں وہ ان تک محدود ہو گئی، نئی نسل والوں نئے خیالات پیدا ہو گئے اور وہ قوم پھر ختم ہو گئی، وجود باقی نہیں رہ سکا۔ جب مسلمان اپنی پچھلی قوم کے ان باتوں کے وارث نہ بنیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے نہ رکھیں جو اس قوم کا امتیاز تھے تو اگلی قوم بچ نہیں سکتی۔ مثلا ہمارا امتیاز تھا حیا، اگر نئی نسل میں حیا باقی نہیں رہی، بے حیائی آ گئی، تو بے حیائی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہی دنوں میں کسی بیٹی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاک ہے، اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں لڑکی کبھی یہ بھول ہی جائے گی کہ آج مجھے ایسا لڑکا مل ہی نہیں سکتا ہے جو پاک دامن ہوگا، تو ڈھونڈنے سے نہیں مل جائے، جیسے یورپ میں ہے کہ وہاں سے ڈھونڈنے لگیں گے کسی کو کہ کیا کوئی ایسی لڑکی کسی کے مل جائے گی جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہو، کہنے لگا نہیں۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے ذہن کی باتیں ہیں کہ صاحب ایک شخص کا اگر رشتہ ہو رہا ہے تو اس نے ابھی جنسی تجربہ ہی نہیں کیا ہے، تو تجربہ کرنے کے بعد آپ اس میدان میں آئیے، یعنی بدکاری چیزیں۔ یہ کتنے حسین فلسفے کے ساتھ بدکاری کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو ہمارا حال بھی وہی ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو جس ماحول میں آج کا نوجوان زندگی گزار رہا ہے اس ماحول میں اگر وہ دیندار رہ پاتا ہے تو بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور اصل میں امتحان وہی ہے کہ ننگی عورتوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ننگے ایڈورٹائز کے بیچ میں رہ کر کے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، چاروں طرف سے اشتبانیاں چل رہی ہیں اور اس وقت آپ کو اپنے آپ کو اس دلدل سے بچانا ہے، چاروں طرف سے بے پردگی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک نوجوان چاروں طرف سے بے نمازیوں کا ماحول ہے تو اس وقت آپ کو اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، چاروں طرف سے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی، اس وقت تو بس زیادہ زیادہ پیسہ آنا چاہے کس طرح سے آئے، اس ایسے ماحول میں ہم اپنے آپ پر حلال پر۔ کل کو جب آپ زندگی کے میدان میں داخل ہوں گے تو کہیں دفتروں میں، کہیں آفسوں میں، کہیں خود آپ کے ہاتھوں میں افسری اور ملازمتیں ہوں گی تو وہاں دیکھیں گے چاروں طرف سے رشوت کا بازار گرم ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو رشوت سے بچائیں گے تو طعنے بھی سننے پڑیں گے۔ قرآن کریم میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم ایمان کے راستے پر چلنے لگ گئے تو تم نے کیا سمجھا ہے میں تمہاری آزمائش نہیں کروں گا، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ پہلے دور میں آزمائش آتی تھی دشمنوں کی طرف سے، آپ اسلام کو چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو یہ مصیبت جھیلنی ہوگی۔ حضرت خباب ایک صحابی ہیں، ہم بہت تعجب کے ساتھ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، حضرت خباب مکہ مکرمہ میں تھے، بے انتہا مظالم انہوں نے برداشت کیے ہیں، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹاتے تھے اور سینے پہ چٹان رکھتے تھے تاکہ ہل بھی نہ سکیں، اور عرب کی سخت گرمی اور آگ جلدی بجھتی نہیں اور ان کے بدن سے چربی نکل کر ان انگاروں کو بجھا دیتی تھی، تب وہاں سے ان کو ہٹایا جاتا تھا، اس وجہ سے ساری کمر جل گئی تھی، اور جلنے کے بعد پھر اس میں نئی کھال جب چڑھی ہے تو وہ سفید سفید آ گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد یہ خباب کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہاں چلے گئے بےچارے، یہ کہتے وہی تھے، مگر چونکہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ اب اس قابل نہیں تھے کہ ہر میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دے، ہر جہاد میں ہر سفر میں ساتھ ساتھ ہے لیکن نمایاں کارنامہ انجام دے نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد کچھ اس وقت گویا مسلمان بننے کے لیے اتنی بڑی مصائب جھیلنے پڑتے تھے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان کو پیٹ کی ایک تکلیف شروع ہو گئی اور اتنی سخت تکلیف، طرح طرح کے علاج کرائے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، تو بعد میں 7 مرتبہ لوہا گرم کر کے انہوں نے اپنے پیٹ پر لگایا لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف دور نہیں ہو سکی، اس طرح سے جھیل۔ آج کے زمانے میں یہ مجاہدے نہیں آئیں گے، آج کے زمانے میں مجاہدہ جب آئے گا وہ تان و تشنی کا بچا جائے گا، کہیں آپ کا استاد آپ کو تانا دے گا، کہیں آپ کے دوست آپ کو تانا دیں گے، کہیں آپ کے نمازی ہونے پر، کہیں ٹوپی پہننے پر، کہیں داڑھی رکھنے پر۔ افسوس جو چیزیں اسلامی کلچر ہیں، اسلامی تہذیب کی بنیادیں ہیں، انہیں چیزوں کو مسلمان مٹانے میں خوش محسوس کرتا ہے اور ساتھ میں سمجھتا ہے کہ صاحب، حالانکہ قرآن نے کہا سنو اچھی طرح سے، یہ آج کے یہود و نصارا کبھی تم سے مطمئن نہیں ہوں گے تب تک جب تک تم اپنے دین کو ختم نہ کر دو اور ان کے دین کو قبول نہ کرو، تو قرآن تو پہلے سے کہا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کبھی بھی ان یہود و نصارا تم سے خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ ان کے باطل راستے کے پیچھے پیچھے تم نہ چلنے لگو۔ بس یورپ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا کلچر چھوڑ دیں، اللہ اپنے حلال حرام ختم کر دیں، حیا مٹا دیں، ہم جیسے بن جائیں، بس پھر ہم اور تم ایک جیسے ہیں۔ اس ایسے دور میں دین پر قائم رہنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ جس کو جس درجے کا ہے اگر وہ اس درجے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ مبارکبادی کا مستحق ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأً، ترو تازہ رہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ اس کو ترو تازہ رکھے، سمیا مکارتی، جس نے میری بات سنی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم ایک بزرگ سے دعا مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم یوں کہتے، بڑی خوشی ہے اس نے مجھے دعا دی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ترو تازہ۔ یہ ترو تازہ ایک ایسا جامع لفظ ہے، زندگی کے تمام میدانوں کو حاوی ہے۔ تو ترو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو، سمیا مکالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاہا، اس کو محفوظ رکھا، وہ ادعاہا، اور دوسروں تک پہنچایا۔ ترو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شانہ اس انسان کو، جس نے میری بات سنی، محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ اور کیا آگے کیا فرمایا؟ تھوب مبلغن او با من سامین، ایسا ہو سکتا ہے جس تک تم میری یہ بات پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوگا، تم سے زیادہ اس بات کو محفوظ رکھے گا، تم سے زیادہ اس بات کو اپنائے گا، ایسا ہو سکتا ہے۔ چاہے ایسا بھی ہو، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ حدیث اگلے والے کو پہنچائی، وہ اگلا والا جو اس حدیث کی بنیاد پر اس سے زیادہ اونچے مقام پر پہنچ گیا علم میں، اور صحابی اسے نیچے مقام پر رہ گیا علم میں۔ صحابی ہونے کے بعد اونچے درجے پر ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کی بات آپ تک پہنچائی، آپ نے اس سے زیادہ اس پر عمل کر لیا۔ تو غرض یہ کہ اس صورتحال میں ایک ایک حدیث کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً وہ حدیثیں جو حیا کے متعلق ہیں، جو کردار کے متعلق ہیں، جو دوسری قوموں کے نکالی سے بچنے کے متعلق ہیں۔ حضور کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی جیسے ہے۔ اب جب آج کا مسلمان نوجوان یہود و نصارہ جن پر خدا کا غضب قرآن صاف کہہ رہا ہے، ان کا لباس پہننے پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے، ان کا کلچر اپنانے پر خوشی محسوس کرتا ہے، ان کی زبان سیکھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس زبان سے اس کو دین کا کام کرنا ہے، نہیں، میں جو ہے وہ ذرا اونچی درجے کا مانا جاؤں گا، میرا روح پھیلے گا، اس لیے میں انگریزی بول رہا ہوں، اس لیے میں انگریزی سیکھ رہا ہوں۔ ان غرضوں کے لیے جب یہود و نصارہ کی نقالی کی جائے تو حضور فرما رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں کے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا تھا دیکھو میرے دین کے نتیجے میں تمہارا ایک رنگ وجود میں آئے گا، تمہارا ایک مخصوص شکل بنے گی، تمہارا ایک مخصوص کلچر بنے گا، تمہارا مخصوص قسم کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، بس یہی میرا رنگ ہے، اس رنگ سے ہٹ کر جو رنگ ہوگا وہ خیر والا نہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لینا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ کے علاوہ دوسرا کون سا رنگ اچھا ہے؟ تو اہل ایمان کا رنگ حیا والا، عفتوں والا، پاک دامنی والا، نظروں کی حفاظت کرنے والا، اجنبی لڑکی کو اپنی بہن سمجھنے والا، اس کی عصمت کا محافظ حفاظت کرنے والا، نہ کہ اس کو دلدل میں گھسیٹنے والا۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی جوانی کو بھی بچا پائیں گے، اور اگر ہم نے اپنی جوانی کو اس وقت بچا لیا ان غلطیوں سے، ان دلدلوں سے جن کے پیچھے نوجوان دوڑ رہے ہیں اور پھنس رہے ہیں، اور ان کا برا حال ہے، کس طرح سے ان کے پیسے برباد ہو رہے ہیں، کس طرح سے ان کی جوانی بگڑ رہی ہے، کس طرح سے وہ ڈرگس میں پھنس رہے ہیں، کس طرح سے غلط عشق بازیوں میں تباہ ہو رہے ہیں، کس طرح سے نوجوان ہماری بچیوں کو بے پردگی کو سکھانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کہاں صاحب فلاں عورت جیسے، ان اس تمام صورت حال میں جب آپ جو نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنی اس جوانی کو بچائے گا جوڑ کی نکالی کرنے سے، بے پردگی کرنے سے، یقیناً وہ بہت اونچے کا مقام والا آدمی بنے گا اس ایسے دور میں۔ بلکہ ہم لوگ کل کبھی سوچتے ہیں کہ مدرسوں کے ماحول میں رہ کر نمازی بننا شاید اللہ کو اتنا پسند نہیں آئے گا جتنا اس لڑکے کا جو کالج کے، دفتر کے اور بازار کے ماحول میں رہ کر کے، دکان چھوڑ کر، دفتر چھوڑ کر کے وہاں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ مدرسے کے ماحول میں رہ کر کے داڑھی رکھنے پر یقیناً سنت کا اجر ملے گا، یقیناً اللہ کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں، مگر شاید یہ اتنے بڑے کریڈٹ کا مستحق نہیں ہوگا جتنا وہ نوجوان جس کو گھر والے بھی تنگ کر رہے ہیں، اس کے دوستوں کی طرف سے بھی تانے آتے ہیں، اس کے رشتے داروں کی طرف سے بھی تانے آئیں گے، کبھی بیوی کی طرف سے بھی تانا آئے گا۔ ابھی پرسوں ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی میرے بیٹے کے بیچے کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا اور لوگ رشتہ دینے کو تیار نہیں تھے، جرم اس کا یہ تھا آپ اس میں ریش کھاتانا تھو مت، تو دوسرے سے نماز شروع کی تھی، یہ دو جرم تھے۔ اس ایسے ماحول میں جب مسلمانوں کا مزاج یہ بننے والا ہو، اس ایسے ماحول میں ہم سنتوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس عہد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم کو تاؤنوں کا مقابلہ کرنا ہے، سہنا ہے۔ آج کا امتحان یہی ہے، احسب الناس ان یترکوا، تم نے کیا سمجھا ہے؟ بس تم نے کہا ہم مومن ہیں تو بس، میں آزمائش نہیں، آزمائش کچھ پتہ نہیں کیسے آئے گی، کبھی تمہاری بیویوں کی طرف سے، کبھی تمہارے شوہروں کی طرف سے، کبھی تمہارے والدین کی طرف سے، کبھی تمہارے دوستوں کی طرف سے، کبھی تمہارے افسروں کی طرف سے، کبھی کبھی تمہارے کلیگوں کی طرف سے، اور کبھی کوئی ایک صاحب نے کہا، کہنے لگا صاحب سنو ایک لڑکا جو ایک دفتر میں ملازم تھا, اس نے داڑھی رکھی, سنتی لباس پہن کے دفتر جانے لگا. تھا بیچارہ کسی ایسے خاندان کا جس کو یہاں بعض والے کہتے ہیں وہ گروس خاندان. تو دفتر کے افسر صاحب نے کہا ہے دین زانو اس اس گئی پیر, ٹھیک یہ لباس بہت رہا, یہ کہہ رہا ہے وہ دین جانتے ہیں ہم کیونکہ ہم پیر ہیں, اور ساتھ میں کہہ رہا ہے لباس والا کو اتراؤ ریس کو تاؤں گے. یہ دین پیش کر رہا ہے, بے دینی سکھا رہا ہے, گویا یہ بیچارہ مریض ہو چکا ہے, اور مریض ہونے کے ساتھ ساتھ فخر میں مبتلا ہے, خام خائی کے فخر میں. جب یہ صورت حال ہوگی اس کے بعد اب نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے جی کیا کروں, اب دیکھتا ہوں گھر والے, اب گھر والوں سے تو مقابلہ کر رہا تھا, وہ تو ان کو جھیل رہا تھا میں کہ گھر والے کہہ رہے تھے داڑھی صاف کرو, صاف نہیں کرتے کم سے کم کم کر دو, لیکن گھر والوں کو تو میں برداشت کر رہا تھا, افسر صاحب کو کیا کروں گا. اب ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میں ابھی نیا نیا ملازم ہوا ہوں, دفتر میں گیا ہوں, تو افسر صاحب نے کہا کہ ذرا ڈسپلن کے ساتھ آیا کرو. ڈسپلن کا مطلب کیا ہے, داڑھی صاف کرو, جو بھی مسالہ کا لباس پہنو, یہ ہے ڈسپلن. تو اب جب وہ اس سے کہنے لگا تو میں نے کہا بہت اچھا تم اس کو تحریر لکھو, اور اس سے کہو صاحب جی پہلے ڈسپلن کو ڈیفائن کیجیے, آپ ڈسپلن کہتے کس کو ہے, اور اس کے بعد یہ بتائیے سروس رول کے مطابق لباس کون سا رکھا گیا ہے, اور نمبر تین بار بتائیے کہ اگر میرا یہ لباس آپ کو دکھ رہا ہے کہ صاحب یہ انڈسپلن ہو رہا ہے, تو جو وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں نا دھوتی پہن کر, پہلے اس کا لباس ٹھیک کرائیے اس کے بعد مجھے کہیے. اس زمانے میں دھوتی پہن کر آتا تھا, آج کل تو پگڑی پہن کر آتا ہے اور صدری پہن کر کے آتا ہے اللہ, یعنی وہ اتنے سالڈ ہیں اپنے مذہب پر کہ وہ پگڑی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور ہمارا مسلمان اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ نبی کی سنتوں کو تحقیر کے ساتھ پھینکتا, حقارت کے ساتھ کہتا ہے یہ کیا ہے. اور اس کے باوجود ہم کو خمار ہے, ہم تراقی یافتہ ہے, تراقی یافتہ وہی جن کا علم اتنا, جتنی جن کی ذہانتیں اتنی, جن کے کارنامے اتنے, اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اتنے مضبوط کے ساتھ پکڑے ہوئے. بہرحال اس ایسے دور میں جس دور میں چاروں طرف سے گمراہیوں کا سیلاب بہہ رہا ہو, اس گمراہیوں کے سیلاب میں اپنے آپ کو کھڑا رکھنا یہ آسان نہیں. جب سیلاب چلتا ہے تو کچھ ہی درخت درمیان میں کھڑے رہ پاتے ہیں, اکثر تو جھاڑیاں بہہ کے چلی جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون سا شخص مضبوط درخت کی طرح سے بیچ میں کھڑا رہتا ہے, اور نہ صرف کھڑا رہتا ہے بلکہ بعد میں اس درخت کے ساتھ جو آ کر کے ٹکرا جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے سیلاب میں بہنے سے. چونکہ جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں دیکھتے ہیں درخت بھی کھڑا ہے, اور درخت کے ساتھ جو لکڑی آ کر لگ گئی وہ بھی بچ گئی ہے, اور درخت کے ساتھ جو گھاس آ کر رکھی ہے وہ بھی بچ گئی ہے بہنے سے. اسی طرح سے ایک مسلمان نوجوان کو اتنا مضبوط کردار والا ہونا چاہیے جیسے ایک مضبوط درخت کہ بے حیائی کا سیلاب بہ رہا ہے مگر ہم کو بہا کر نہیں لے جائے گا, فنکاری کا سیلاب بہ رہا ہے مگر ہم کو بہا کر نہیں لے جائے گا, فیشن کا دریا بہ رہا ہے مگر ہم اس فیشن میں بہنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شکل و صورت اچھی تھی اور اللہ نے اپنے نبی کو وہ شکل و صورت نہیں دی, یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب یہ والا ڈریس بہت عمدہ تھا مگر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا. دنیا میں سب سے بہترین شکل وہ جو حضور کو عطا کی گئی, سب سے بہترین لباس وہ جو حضور کو عطا کیا گیا, سب سے بہترین اٹھنا بیٹھنا وہ جو حضور کو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بہت انگریزوں کے لیے رکھا تھا اسے کہ صاحب وہ آپ کے حوالے کر دیں گے ان کو وہ نہیں دینا ہے, یہ تو ممکن نہیں. تو ہم گویا اس کلچر کے علم بردار ہیں جو کلچر اللہ نے دیا تھا اپنے نبی کو, بلکہ یوں کہیے آج کا وہ مسلمان جو اسلامی تہذیب پر کھڑا ہے وہ دراصل سارے نبیوں کی تہذیب کا نمائندہ ہے, کیونکہ آج کی ساری تہذیب جو ہے وہ سارے نبیوں کے خلاف ہے. ایک طرف سے خدا کے نبیوں کی تہذیب ہے اور ایک طرف سے خدا کی باغیوں کی تہذیب ہے, یہ ٹکراؤ ہے. آج تک بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اسلام اور مغرب کا تصادم ہے, نہیں بلکہ یوں کہیے خدا کے سارے نبیوں کا اور مغرب کا تصادم ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, عیسیٰ علیہ السلام کی تہذیب وہی تھی جو محمد. کیسے پتا چلا؟ ہر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دس چیزیں فطرت کی چیزیں ہیں اور ہر نبی نے اپنی امت کو وہ سکھائی ہیں, وہ دس چیزیں وہی ہیں جو تہذیب کی بنیاد بنتی ہے. داڑھی رکھو, مونچھیں کم کرو, ختنہ کرو, ناخن کاٹو, یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. حضور نے فرمایا ہر نبی نے یہ باتیں سکھائی ہیں, کسی نبی نے بے حیائی نہیں سکھائی, کسی نبی نے بدکاری نہیں سکھائی, کسی نبی نے آوارگی نہیں سکھائی, کسی نے. تو نبیوں کی تہذیب, اس نبیوں کی تہذیب کے علمبردار ہم ہیں, اور اس وقت مسلمانوں کا بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو اس تہذیب پر قائم ہے اور امت کو اس تہذیب پر کھڑا کرنے کے لیے مہم چلا رہا ہے یا محنت کر رہا ہے, باقی ساری امت بہہ رہی ہے اس میں. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طبقے میں جائیں گے, ان بہنے والوں میں چلے جائیں گے تو ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے یا اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شان و فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرت ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 6 کو ایکسپلین کرنا ہے. آیت نمبر 6 جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے وضو کا بیان کیا ہے, جسم کہ جب تم وضو کا ارادہ کرو گے تو وضو کیسے کرو گے؟ فرمایا گیا جب تمہیں جب تم نماز پڑھو گے تو اپنا چہرہ دھو، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو دھو. ان چار کاموں کو وضو کی بنیاد قرار دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وضو کی چار فرض. اس کے بعد اس آیت میں آگے بیان کیا گیا کہ یہ وضو کون کون سے صورتوں میں ٹوٹے گا، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ غسل کب کب فرض ہو جائے گا. تو مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے تب، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جب نوجوان لڑکے کو جب اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا. اگر منی کے علاوہ کوئی اور چیز خارج ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مزی، اس مزی کے خارج ہونے پر غسل فرض نہیں ہوتا. منی میں اور مزی میں بہت سارا فرق ہے، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ منی میں بو آتی ہے، مزی میں بو نہیں آئے گی. منی کے نکلنے پر تھوڑی لذت بھی محسوس ہوگی، مزی کے نکلنے پر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. منی کے نکلنے پر آدمی کی شہوت انتہا پر پہنچ جاتی ہے، مزی کے نکلنے پر شہوت انتہا پر نہیں پہنچتی ہے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. ان فرقوں کی وجہ سے منی کے نکلنے پر غسل لازم ہو جائے گا اور مزی کے نکلنے پر غسل لازم نہیں ہوگا. عورتوں کو غسل لازم ہو جاتا ہے کب؟ جب میاں بیوی کے نجی تعلقات قائم ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو مخصوص وہ بیماری جس کی میں عورتوں کا نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے جس کو مینسز کہتے ہیں، جب وہ آ جائیں اور جو وہ اینڈ ہو جائیں گے تو اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانوں نے پہلے وضو کا بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر غسل کا بیان کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اگر کبھی تمہیں پانی نہ ہو، پانی استعمال نہ کر سکو تو تم تیمم کر سکتے ہو. تیمم وضو کے لیے بھی کرنا ہے، کر سکتے ہیں، غسل کے بھی تیمم کر سکتے ہیں. حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دو صحابی ہیں، ایک دفعہ سفر میں تھے اور سفر میں ان دونوں کو اتفاق کی بات کہ ایک ساتھ غسل لازم ہو گیا اور پانی تھا نہیں. صبح اٹھ کر کے حضرت عمر نے فرمایا کیا کیا جائے، پانی ہے نہیں اور غسل کرنا ہے. حضرت عمار نے کہا مجھے بھی میری ایسی صورت حال پیش آ گئی، کیا کروں گا میں، مجھے بھی غسل کرنا ہے. حضرت عمار نے کہا تیمم کرنا ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تیمم کریں گے. اب انہوں نے خود ہی سوچا جب وضو کے لیے تیمم کرنا ہوتا ہے تو مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ملنا ہے، پھر مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں پر ملنا ہے. غسل کے لیے جب تیمم کرنا ہوگا تو سارے بدن پر مٹی ملنی ہے، اس لیے کپڑے نکالے اور جا کر کے ریت میں جا کر کے لوٹ پوٹ ہونے لگے. حضرت عمر نے کہا بھائی میں تو نہیں کروں گا یہ. کیوں؟ کہا میرا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے اس کو، یہ جو آپ کر رہے ہیں. گویا صورت حال یہ ہے دو صحابی ایک ایسے واقعے کے بارے میں اشتہار کر رہے ہیں جس واقعے کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، کیونکہ ابھی نبی علیہ السلام نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. حضرت عمر نے کہا میں تو یہ نہیں کروں گا. سوچنے کی بات ہے حضرت عمر کا ذہن کیوں نہیں قبول کر رہا ہے. حضرت عمر سوچ رہے ہیں اللہ نے پانی نہ ہونے کی صورتحال میں تیمم کرنے کی اجازت بطور کنسیشن کے، بطور آسانی کے عطا کی ہے. اگر یہ تیمم ریت پر لوٹ پوٹ ہونا تھی آسانی کے تو اور مشکل ہو گئی، تو تیمم جو آسانی پیدا کرنے کے لیے مل رہا تھا وہ تو مشکل چیز کا سبب بنے گا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے عمر کا ذہن کیسے کام کرتا تھا. بارہ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد اب حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ غسل فرض ہو گیا تھا، میں ریت میں گیا اور اس طرح سے لوٹ پوٹ ہونے لگا جیسے گھوڑا لوٹ پوٹ ہوتا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو گیا نہیں. حضور نے فرمایا بھائی یہ وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم کو اتنا ہی کرنا تھا بس، یعنی جیسے وضو کے لیے تیمم کرنا ہے اتنا ہی غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہے. لہذا جب کبھی ایسی صورت حال میں ہوں کہ مثلا سخت سردی ہے، ہم ہاسٹل میں ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، یا گرم پانی تھوڑا سا تھا وہ لڑکوں نے خرچ کر ڈالا اور سخت ٹھہرتی ہوئی حالت ہے، غسل کر نہیں پائیں گے، کر پائیں گے تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی مذاق نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہے وہ صورتحال. ایک بھائی نے لکھا ہے انسانی روح کی حقیقت کیا ہے. دوستو یہ بہت مشکل سوال ہے انسانی روح کی حقیقت سمجھانا. قرآن کریم نے اتنا کہا انسانی روح کو سمجھو تم جو خدا کا امر ہے، بس اتنا کہا. اس امر کو سمجھانے کی میں اگر کوشش کر پا میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں یوں عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے کسی حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہاں جو 1000 روپے کا نوٹ چل رہا ہے اس میں چونکہ فراڈ نوٹ آ گئے ہیں، اس 1000 روپے کے نوٹ کو کینسل کر دیا گیا، اور 1 ہفتے کے بعد یہ 1000 روپے کا نوٹ نہیں چلے گا. اب آپ کے پاس یہ جو 1000 روپے کا نوٹ ہے 1 ہفتے کے بعد اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہ یہ کاغذ بن جائے گا. 1 مہینے کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے وہ جو نقلی نوٹ ہے وہ پکڑے گئے، 1000 کے نوٹ کو پھر بحال کر دیا گیا. وہ جو آپ نے چھپا کے رکھا تھا 1000 کا نوٹ، وہ پھر نوٹ بن گیا یا ابھی کاغذ ہی ہے؟ جواب ہے وہ پھر نوٹ بن گیا. اس نوٹ کو کاغذ کس نے بنایا؟ اس آرڈر نے. اور اس کاغذ کو پھر نوٹ کس نے بنایا؟ جواب ہے اس آرڈر نے. وہ جو آرڈر وہاں سے چل رہا ہے اس آرڈر نے نوٹ کو بے جان کر دیا تھا اور اسی آرڈر نے اس بے جان کاغذ کو پھر نوٹ بنا دیا. بس ٹھیک اسی طرح سے ڈھانچہ بنا ہوا ہے. اس ڈھانچے میں خدا کی طرف سے ایک آرڈر چلتا ہے اور آرڈر چلنے کے بعد ہی یہ ڈھانچہ حرکت کرنے لگتا ہے. ماں کے پیٹ میں اچانک بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. یہ وہی وہ آرڈر تھا. آج کے زمانے میں ریمور سے جب آپ کی گاڑی چوں چوں کرتی ہے تو یہ کون سی چیز اس کو جا کر کہتی ہے تم آواز شروع کر دو؟ کہ آپ کے ہاں سے کچھ لہریں چلتی ہیں اور وہ لہریں آپ کے اس کنٹرول اس ریمور سے چل رہی ہیں. جیسے یہ لہر جا کر کے وہاں آگے اثرات ڈال رہی ہے بس ٹھیک اسی طرح سے خدا کی طرف سے حکم چلتا ہے اور وہ آ کر کے اس انسانی وجود میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے اور اس کا پھر بس وہ جو لہر خدا کی طرف سے چل رہی ہے اسی کا نام ہے روح. یہی جو ہی واپس چلی جائے گی تو اور اگر آسان مثال میں سمجھا جائے تو صاحب دیکھیے پاور کس چیز کا نام ہے؟ پاور اس تار کے اندر کچھ ہے. اس تار کے اندر کچھ ہے میں اتنا بتا سکتا ہوں. اگر ٹچ کریں گے تو جھٹکا لگے گا اتنا میں بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ تار اگر کھول کر دیکھیں تو نظر کچھ نہیں آئے گا لیکن ہے اس میں کچھ. بس وہ جو کچھ ہے وہی تار کی روح ہے اور وہی کچھ جو ہمارے جسم میں ہے وہ ہمارے جسم کی روح ہے یہاں تک. اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں روح کا مسئلہ وہ ہے پچھلے 3000 سال سے مذہب فلسفہ تاریخ قانون اور آج کے سائنس روح پر بحث کرتے رہے ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. پہنچ بھی نہیں سکیں گے کہ قرآن نے پہلے ہی کہا ہے کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو تم کو یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لہذا جتنا بتایا گیا تو اتنے پر عمل کر. کیا حضرت نبی کریم کیا حضور نے اللہ تعالیٰ شانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک مشکل سوال ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے. جو یہ طبقہ یہ کہتا ہے اللہ کو دیکھا ہے ان میں سب سے پہلی شخصیت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے. اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو معراج میں نہیں دیکھا ہے. اس طبقے کی سب سے پہلی شخصیت حضرت عائشہ ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل میں صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کو جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے وہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے نہیں ہوگا. مثلا مردوں کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ضرور سنتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں بالکل نہیں سنتے. تو سوائے موتا کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور صحابہ سے چلا رہا ہے. اسی طرح سے معراج میں جب حضور اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں پہنچے ہیں تو حضور نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے صحابہ کا اختلاف ہو گیا. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کو ضرور دیکھا ہے تو یہ وہ بات ہے جو عبداللہ بن عباس نے بھی کہی, غلط نہیں کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے حضور نے اللہ کو بالکل نہیں دیکھا ہے تو یہ غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی. جہاں اس مرحلے میں آ کر وسعت ذہنی اختیار کرنی ہوگی کہ صاحب آپ کی رائے بھی بڑی محترم ہے, آپ کی رائے بھی بڑی محترم ہے, ہم نے اس کو بالکل باطل کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو بالکل باطل کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو مانیں تب بھی آپ کے اسلام کی بنیاد نہیں گر جائے گی اور آپ اس کو مانیں تب بھی اسلام کی بنیاد نہیں گر جائے گی. ٹھیک, ہمارے علماء جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کے قائل تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ شانہ کو ضرور معراج میں دیکھا ہے. دلائل ان کے کیا تھے؟ ان دلائل کو چھیڑے بغیر بس میں اختصار کے ساتھ اتنی بات عرض کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, حضرت ایک طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کو نہیں دیکھا اور ایک طرح سے حضرت عباس فرماتے ہیں دیکھا ہے, یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دونوں باتیں صحیح ہیں. دیکھیے دونوں کیسے ہو سکتا ہے, یا آپ مانیے دیکھا ہے یا مانیے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا دیکھنے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے بڑا فرما بردار شاگرد بہت با ادب مرید اپنے شیخ کے سامنے سر جھکا کر کے درخواست کرتا ہے نظر زمین کی طرف اور نظریں زمین کی طرح رکھ کر کے اپنی بات کہتا ہے, جواب سنتا ہے, واپس آتا ہے اور پھر کہتا ہے بہت دنوں کے بعد آج زیارت ہو گئی. بتا آپ نے تو سر نیچے رکھا تھا تو زیارت کیسے ہو گئی؟ تو ایک ہے رؤیت المرید الی المرشد اور رؤیت التلمیذ الی الاستاذ. باادب شاگرد جو ہے وہ استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہتا ہے, چہرے پر نظر ڈال بھی نہیں پاتا ہے, پھر بھی کہتا ہے میں نے دیکھ لیا. اور ایک ہے دوست کا دوست کو دیکھنا, شوہر کا بیوی کو دیکھنا, بیوی کا شوہر کو دیکھنا. کس طرح دیکھنا؟ اچھی طرح سے اس کے چہرے پر نظریں ہوں گی, نہ کوئی ادب ہوگا نہ کوئی وہ جو ہے عظمت ہوگی. محبوب محبوب کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ بڑی بے تکلفی کے ساتھ دیکھتا ہے. کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, یعنی اس طرح نہیں دیکھا جس طرح سے دوست دوست کو دیکھتا ہے. اور ابن باز کہتے ہیں حضور نے اللہ کو ضرور دیکھا ہے, یعنی اس طرح دیکھا ہے جس طرح سے مرید اپنے مرشد کو یا شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے. بہرحال اس سے آگے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے, اور پھر کبھی اگر موقع ہوا تو اس کے دوسرے پہلو سے گفتگو کریں گے, اس وقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں. کیا غیر محرم عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے, اسلام میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں مگر حرام ہونے کے باوجود اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے چوری کرنا حرام ہے مگر چوری کرنے کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا, غیبت کرنا حرام ہے مگر غیبت کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا, اسی طرح سے نامحرم کو بلا عذر کے دیکھنا حرام ہے مگر اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور نامحرم کو ٹچ کرنا یہ بھی حرام ہے سوائے ایک صورت کے, ایک صورت میں اس کی اجازت دی جاتی ہے, جیسے ڈاکٹر جو ہے اس کو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ وہ نامحرم کا نبض دیکھے. اگر آج کے ڈاکٹروں کا اب نبض نہیں, اب تو وہ آلات کے تابع ہو گئے ہیں, اور آج کا ڈاکٹر جب نبض دیکھتا ہے تو وہ صرف روٹین کو پورا کرنے کے لیے, ورنہ اسے بھی معلوم ہے کہ نبض میں مجھے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے اور نہ وہ نبض کا پھل ان کے پاس رہا ہے, لیکن بہرحال مریض کو مطمئن کرنے کے لیے نبض دیکھنا ہی ہے. ٹھیک, بعد میں وہ نبض کو دیکھ کر پھر کہتا ہے اب اتنے سارے ٹیسٹ کر کے لاؤ پھر میں بتاؤں گا کون سی والی بیماری ہے. تو خیر, اب جب یہ نبض دیکھنے کے لیے صحیح ہے سب یہ عذر ہے, یا مثلا فرض کیجیے پیٹ کی تکلیف ہے اس میں وہ دبا کر کے دیکھنا چاہتا ہے. جہاں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جہاں واقعتاً ضرورت ہوتی ہے وہاں اسلام ایک دم دروازہ کھول دیتا ہے, ضرور کرو. حتیٰ کہ جنگل میں اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو اور کوئی کھانے کو چیز نہیں مل رہی ہے, تو اب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہاں مرا ہوا چوہا مل جائے تو کم سے کم آدھا چوہا زبردستی اس کو کھلاؤ تاکہ اس کی جان بچ جائے. چوہا وہ بھی مرا ہوا مردار, یہاں تک لکھا ہوا کہ صاحب اگر بکریاں جا رہی تھی وہ مالک ہاتھ نہیں آیا تو کم سے کم بکری کے کان پھاڑ کر کے اس کو کھلاؤ, کیونکہ ایک لقمے سے اس کی جان بچ جائے گی. کان پھاڑ کر کے اس کو کھلاؤ, اور اگر اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو بکری کا پیشاب نکال کر کے اس کو پانی پلاؤ. کس طرح سے بکری کا پیشاب نکلواؤ, کم سے کم اس کو چند قطرے منہ میں ٹپکاؤ تاکہ اس کی جان بچ جائے. یہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے. مستورات کو جب ڈلیوری کیس ہوتا ہے تو کہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس کو ننگا کر دو, اس کو ننگا کرنے تک کی بھی اجازت ہے. اجنبی مردوں کے سامنے جسم کھولنے تک کی اجازت دے دی گئی. وہی ہماری محترم با عزت بہن یا بیٹی جس کو اپنے باپ کے سامنے اپنا جسم کھولنے کی اجازت نہیں تھی, اپنے بھائی اور بیٹے کے سامنے جسم کھولنے کی اجازت نہیں تھی, خاص طور پر سارا نازک سے نازک جگہیں, یہی عورت ہسپتال کے بیڈ پر اتنی تکلیف دہ عالم میں سارا ننگا ہو جاتی ہے, وہاں اسلام منع نہیں کرتا کیونکہ ضرورت ہے, وہاں جان بچانا عام ہے. تو جب ضرورت ہوتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے. بہرحال نام اجنبی عورت کو ٹچ کرنا اگر ضرورت کی بنا پر ہوگا تو گناہ بھی نہیں ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹا, اور اگر بلا ضرورت کے ہوا تو گناہ ضرور ہو گیا, گناہ ضرور ہو گیا مگر وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے حنفیہ کا فیصلہ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ گیا, صرف امام شافعی, باقی کوئی امام نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا قرآن کریم میں موجود ہے او لامستم النساء, تم نے عورتوں کو ٹچ کیا تو وضو ٹوٹ گیا, تو ٹچ تو یہی ہوتا ہے. حنفیہ علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں, قرآن نے یہاں ٹچ کرنے کا یہ معنی نہیں لیا ہاتھ سے ٹچ کرنا, بلکہ ٹچ کرنے کے مطلب کوئی خاص ٹچ کرنا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اس لفظ کے معنی مجازی مراد ہے, معنی حقیقی نہیں. معنی مجازی معنی حقیقی کیا ہوتے ہیں؟ فرض کیجئے آپ نے ایک بچے کو کہا ہے کتنا خوبصورت بچہ, جیسے چاند ہے یہ, مگر چاند تو بے جان ہے, یہ تو انسان ہے. ہم نے کسی بچے کو دیکھا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے, اس کو ہونٹ جیسے پھول ہیں, اب پھول تو بے جان ہے, وہ ایک گھنٹے میں خشک ہو جائے گا, یہ تو انسان ہے, تو آپ نے توہین کی اس کی. کہا لگا نہیں صاحب, پھول بمانے ہوا نہیں ہے, پھول بمانے خوبصورت. کسی انسان کو ہم کسی انسان کی بے ادبی پر کیا تم جیسے گدھے ہو, کہا صاحب میرے تو چار ٹانگیں نہیں, میرے تو دو ہی ٹانگیں ہیں, آپ مجھے گدھا کیوں کہہ رہے ہیں, میں نے تو گھاس نہیں کھائی. کہا نہیں, گدھا ہونے کا مطلب نہیں چار ٹانگیں, گدھا ہونے کا مطلب یوکوپن وہ تمہارے اندر ہے. تو تشبیہ جب دی جاتی ہے تو کسی ایک جز میں دی جاتی ہے. ہم حنفیہ کے ہاں کہتے ہیں کہ صاحب لامستمن کا مطلب معنی حقیقی نہیں, معنی مجازی ہے, اور معنی مجازی کے معنی اگر تم نے مخصوص قسم کا ٹچ کیا ہے, اس مخصوص قسم کا ٹچ کرنے پر ہو سکتا ہے تمہارے جسم سے کوئی مزید خارج ہوئی ہوگی تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ ہے بہرحال امام شافعی کے ہاں عورت کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حنفیہ کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا, اور یہاں کشمیر میں کم سے کم ایک شخص بھی شافعی نہیں ہے, اس لیے کشمیر میں تو کسی کا وضو نہیں ٹوٹ سکتا. کہا جاتا ہے ایک مفتی صاحب تھے ہمارے, مفتی عبد الغنی صاحب, وہ بھی یہاں اس وقت موجود نہیں ہے, تو بس ایک ہی شافعی تھے یہاں, باقی تو وہی شافعی ہے ہی نہیں. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جواب ایک نہیں, سگریٹ پینے سے منہ میں یقین بدبو آتی ہے, اور اسی بدبو کے ساتھ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز مکروہ ضرور ہو جائے گی, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. توحید کی تفصیل کیا ہے, اس کو قوی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توحید کی تفصیل، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمتوں کا تعارف، اللہ کی قدرتوں کا تعارف، یعنی قرآن کریم میں اللہ کو جو مکمل تعارف کرایا گیا ہے، وہ مکمل تعارف اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور بٹھانے کے بعد پھر جب اچھی طرح سے خدا کا خوف، خدا کا توکل، خدا کی ذات پر اعتماد پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی ہر چیز سے نظریں ہٹ جائیں گی اور مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر آ گیا، تب توحید، توحید کی انتہا میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص گزرے ہیں، بہت مشہور شخص تھے وہ، ان کا نام تھا مولانا محمد علی جوہر۔ یہاں کشمیر میں ایک شعر بکثرت آپ نے سنا ہوگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عموماً یہاں کے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ جیل میں تھے اور جیل میں جا کر ان کو بار بار خواب میں زیارتیں ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا، ایک فاسق اور فاجر اور یہ کراماتیں اب خواب میں ہونے لگی، ان سے ملاقاتیں، یہ انہیں کہا تھا۔ اسی میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خواب میرے لیے ہے۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے، جب کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت میں اللہ تعالیٰ شان و اعمال نامے کا فیصلہ کر دیں گے، میرے اعمال نامے کے بعد فرمائیں گے بھائی تم جنت میں ہو یا فرمائیں گے جہنم میں ہو، مطلب میں وہیں کھڑا رہوں گا، لوگوں کا حساب چلتا رہے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم جاتے رہیں گے، میں وہیں کھڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں فرمائیں گے بھائی آپ کا تو فیصلہ ہو چکا، آپ جائیے، تو میں کھڑا وہیں رہوں گا۔ پھر بیچ میں کہیں گے بھائی اگر آپ کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا تو چلو ہم بدل دیتے ہیں، ہم جنت میں آپ کو بھیج دیں گے، مگر جاؤ، میں وہیں کھڑا رہوں گا، یہاں تک کہ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، تو کہہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، تو تم کہتے بھی نہیں ہو کچھ، کل کہ میں کچھ بھی کہنا بھی نہیں چاہتا، کیوں نہیں کہنا چاہتے ہو، کہہ کہ میری کوئی تمنا ہی نہیں ہے، تو تمہارا فیصلہ نہیں ہوا، کہا مجھے فیصلے سے غرض ہی نہیں ہے، تو پھر کیا چاہتے ہو تم، کہا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے توحید، جنتی جنت میں جا چکے، جنتی جہنم میں گئے، یہ کہتا مجھے نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ ہے اصل مقام توحید۔ نمبر دو، نمبر دو مقام توحید یہ ہے کہ آدمی وہ کام جو خود کر رہا ہے اس کو بھی اپنی طرح منسوخ نہ کرے کہ میں نے کیا نہیں تو اللہ نے کیا۔ یہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، چاہتا آپ نے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، جنگ لڑ رہے ہیں حضور، شکست حضور کے ذریعے سے ان کو ہو گئی، فرما رہے ہیں تنہا اللہ نے شکست دیے، میں نے کچھ نہیں کیا، تو منسوخ کیا اللہ کی طرف۔ تو وہ جو کچھ ہمارے ہاتھ سے ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کہیں گے اللہ کرتا ہے، ہم کو ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہے توحید کی حقیقت۔ یہاں ہمارے ہاں توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آستانوں کی مخالفت ہے، اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں ان کی مخالفت، اس کا نام ہے توحید، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کی حقیقت اور اس کے اثرات کیا کیا ہوں گے، انتہائی تفصیل کا موضوع ہے انشاءاللہ کسی دن اس پر باقاعدہ، کہ شرک کی کون کون سی شکلیں ہیں، شرک العبادت کیا ہوتا ہے، شرک طاعت کیا ہوتا ہے، شرک تصورات کیا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اگر ہم نے عبادت کی اس لیے تاکہ اللہ جنت عطا کرے گا، تو کہ جو بھی توحید کے خلاف ہے، ہم نے جنت کی طلب میں عبادت کی ہے، ہم کو تو اللہ کا حق جان کر عبادت کرنی تھی، جیسے بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تاکہ آئندہ چل کر مجھے وراثت ملے، تو یہ خدمت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہا، اگر ہم نے جہنم کے خوف سے عبادت، وہ کہتے ہیں نا راویہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کو ایک دفعہ کسی نے دیکھا، ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں گھاس، پوچھا سر کہاں جا رہی ہیں، کہہ لگا میں سوچ رہی تھی جنت کو جا کر آگ لگا دوں گی اور جہنم کو جا کر بجھا دوں گی۔ میں نے کہا کیوں، کہہ لگا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہے ہیں، جنت کے شوق میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو نے کہا یہ آپ کا مقام ہے، لوگوں کو کرنے دیجئے، لوگوں کے مقام کے مطابق قرآن نے بیان کر دیا ہے، جنت کے شوق میں کرو مگر کرو، جہنم کے خوف سے ڈرو مگر ڈرو۔ تو آپ جس مقام پر ان کو پہنچانا چاہتے ہیں اس مقام پر ابھی امت نہیں پہنچی ہے، یا اس وقت امت کے بہت سارے لوگ، تو مقام توحید انتہائی اونچا مقام ہے، اس لیے اس کے مختلف مدارج اور مدارج سے گزار کر آگے درجے تک کی کیفیات کو ایک مختصر سے مجلس میں سمجھانا آسان نہیں۔ میں نے خواب میں قرآن شریف کی آیت آسمان پر چاند کے سامنے دیکھی، ساتھ ہی میں اس کے مسجد نبوی کا ایک ٹاپ بھی دیکھا، کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت نور کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور زمین کی طرف آنے لگی، جو ہی وہ زمین کے نزدیک پہنچی تو وہ ایک خوبصورت پرندے کی شکل اختیار کر گئی جو میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ مہربانی کر کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ یہ ایک انڈیویجول معاملہ ہے، اس ایسے آدمی کو انڈیویجول ہی کہنا ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں یہاں سے بھی پوچھنی پڑتی ہیں، تب آدمی خواب کی تعبیر متعین کر پاتا ہے. کیا مسجد شریف کے پراپرٹی بینک کو کرایہ پر دینا جائز ہے؟ جواب ہے بالکل جائز نہیں. بینک کی مسجد کی بلڈنگیں، مسجد کی دکانیں بینک کو کرایہ پر نہیں دے سکتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں تم تعاون نہیں کرنا. یہ بات اس وقت کے تمام بڑے بڑے اقتصادیات کے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت جو سوری نظام سورے عالم میں ہے اس نے انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. عالمی سطح پر اقتصادیات کے ماہرین تسلیم کرنے لگے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل ہم اسلام کے نظام اقتصادیات کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے. تو سوری نظام کی وجہ سے ساری دنیا میں جو دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے، اس غیر مساوی تقسیم سے مالدار یعنی امریکہ کے ترقی یافتہ ملکوں میں ایک طرف سے اونچی بلڈنگ ہے اور دوسری طرف سے سڑکوں پر ایسے انسان بیٹھے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ غیر، اس کو کہتے ہیں دولت کا غیر متوازی تقسیم. ایک شخص دولت مند سے دولت مند ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا شخص غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہی سودی نظام، وجہ اس کی یہی انشورنس سسٹم، وجہ اس کی یہی سٹا بازیاں. غرض یہ کہ سودی نظام بہرحال غلط، یقیناً غلط. قرآن آخر کوئی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے پورے قرآن میں سب زیادہ ڈر مجھے اس آیت سے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے، تو سب زیادہ ڈر مجھے اس آیت سے لگتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے ایک درہم سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کی. تو اتنے سخت ارشادات جو بیان فرما گئے وہ خامخواہ نہیں ہو سکتے. بہرحال اب جب سودی نظام اتنا مبغوض ہے اسلام کی نظر میں تو وہ کیسے اجازت دے گا کہ آپ اپنا مکان یا اپنی بلڈنگ یا اپنی دکانیں ان کو کرایہ پر دیں یا مسجد کی پراپرٹی کرایہ پر دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا تو اس نے قرآن کا سمجھا ہی نہیں. اور ایک رات میں ختم کرنا بہت اچھا. یہ غالباً میں نے پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا ہوگا کہ امت کے بے شمار حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ایک رات میں قرآن ختم کیا. صحیح ہے یہ سوال اپنی جگہ بھی، یہ بھی صحیح ہے. اور جہاں یہ بحث آتی ہے وہاں اس پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. وہ شخص جو قرآن کا فہم رکھتا ہو اور قرآن کریم کی تلاوت وہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے، سمجھنے کے ساتھ بھی اور بغیر سمجھے بھی، وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے سمجھ سمجھ کر کے اور بغیر سمجھے بھی، اس شخص کے لیے کیا افضل ہے؟ جواب آئے گا اس شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن کی تلاوت کرے، اتنا کہ وہ جتنی تلاوت کرے اتنے سمجھے بھی. وہ شخص جو آہستہ آہستہ پڑھے تب بھی نہیں سمجھے گا، تیز پڑھے تب بھی نہیں سمجھے گا، ایک رات میں سارا ختم کرے گا تب بھی نہیں سمجھے گا، اور 4 مہینے میں ختم کرے گا تب بھی نہیں سمجھے گا، اور 1 سال میں ختم کرے گا تب بھی نہیں سمجھے گا، اس کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے. وہ تو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تب بھی آپ سمجھیں گے نہیں، اور تیزی کے ساتھ پڑھیں تب بھی سمجھیں گے نہیں، ایک ہی رات میں سارا قرآن ختم کریں گے تب بھی آپ سمجھیں گے نہیں، تو یہ حدیث آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی تلاوت بہرحال تیز ہو تب بھی ویسی، آہستہ ہو تب بھی ویسی، جو فہم قرآن کا شعور نہیں رہتے ہیں، یعنی جن کی نظر زبان پر نہیں، جن کا نظر مزاج قرآن پر نہیں، آیت قرآنی سے انسان کی طبیعت پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے، جن کی حالت وہ نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک ہی حکم ہے، چاہے ایک رات میں سارا ختم کرو چاہے آہستہ آہستہ ختم کرو. تیسرا طبقہ وہ ہے جو تیز پڑھیں تب بھی فہم قرآن انہیں حاصل ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں تب بھی فہم قرآن انہیں حاصل ہے، ان کے لیے حکم یہ نہیں. ان کے لیے حکم تم تیز پڑھو تب بھی اجازت ہے، آہستہ پڑھو تب بھی اجازت ہے. ایک شخص وہ ہے جو غالب کی غزل پڑھتا ہے، بہت سوچنے کے بعد تب اسے سمجھ میں آتا ہے معنی، بیچ میں ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے، بیچ میں کچھ کرنا پڑتا ہے، تب کوئی شعر سمجھ میں آ گیا تو آ گیا. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے اس کو سمجھنے کی، چاہے لائبریری سامنے رکھ دی جائے. اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو سرسری نظر سے دیکھے گا تب بھی سمجھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے تب بھی سمجھ جاتا ہے. تو حالتیں الگ الگ ہیں. یہ ایک مخصوص طبقے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے 3 دن سے پہلے کم کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. تمام کے بارے میں یہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سعید بن امت میں بے شمار حضرات ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں قرآن ختم کیا، یعنی ایک ہی مجلس میں قرآن شروع کیا اور جب تک ختم نہیں کیا تب تک اسی مجلس میں بیٹھے رہے اور پورا قرآن ختم کیا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے تک حافظ بننے کے بعد 6 مہینے تک روزانہ فجر کے بعد ان کو چھت پر پہنچایا جاتا تھا اور وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، ظہر کے بعد قرآن ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد نیچے اترتے تھے تب چائے ملتی تھی. اور حکم تھا جب تک تم قرآن ختم کر کے نیچے نہیں آؤ گے تب تک چائے اس کو نہیں ملے گی. اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کہا 6 مہینے جب یہ معمول میں نے پورا کیا تب کہا بس اب چھت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے. تو ان کا تو وہ آہستہ ہے، اگر وہ ایک مہینے میں تلاوت کریں گے تب بھی پڑھنے کا انداز وہی رہے گا، اور ایک ہی دن میں تلاوت کریں گے تب بھی پڑھنے کا انداز وہی رہے گا. ان کو فرض کیجیے 8 گھنٹے میں قرآن ختم کرنا ہے، 8 گھنٹے میں. اب یہ 8 گھنٹے آپ کنٹینیو رکھیں یا 8 دنوں میں رکھیں یا 8 یا 1 مہینے میں رکھیں، ان کو تو 8 گھنٹے میں قرآن ختم کرنا ہی کرنا ہے، ان کے مطابق یہ حکم نہیں ہے. براہ کرم کوکا کولا اور پیپسی کی تجارت کے بارے میں فرمائیے جواز یا عدم جواز. حضور والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا ہرگز کوئی فائدہ مند مشروب نہیں ہے، یہ صرف پیدے کو تباہ کرنا ہے. اس سے بے انتہا زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے سیدھے ایک لیمو کا پانی پی لیں، بلکہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے سادہ پانی پینا، لیکن کوکا کولا اور اس میں کوئی فائدہ نہیں. اور یہ آپ جو میڈیکل پڑھنے والے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ سمجھے ہیں کہتے نہیں ہیں. میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جو جہاں کے قابل اعتماد ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا بھی یہ کہ صاحب اس میں کوئی فائدہ وائدہ نہیں، یہ صرف پیسہ کھینچنے کی چیزیں ہیں. اور یہی نہیں، یہ جتنی مصنوعی چیزیں بنتی ہیں، یہ لیز، یہ کرکرے اور یہ کیا کیا چیزیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. فرض کیجئے آپ نے 20 روپے کا ڈبہ لے لیا لیز کا، اس کے مقابلے میں اگر آپ 20 روپے کے کیلے لیں گے، آپ خود سوچیے اس کیلوں میں کتنا وٹامن ہے. اگر آپ نے 20 روپے کے سنترے کھائے ان میں کتنے وٹامن ہوں گے اور کتنی طاقت کی چیزیں اس میں ہوں گی. مگر اس کے مقابلے میں آپ نے وہ جو مسالوں والے وہ سوکھے ہوئے آلو چبائے ہیں ان سے کیا ملے گا، یعنی وہ سارے جمع دیے جا چکے ہیں، اب آپ کو کھلا رہے ہیں وہ اور پیسے آپ سے وصول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس پر جو ننگی عورت بنی ہے اس کا پیسہ بھی آپ سے وصول کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ایڈورٹائز پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کس سے وصول کیا جائے گا؟ خریدار سے. اور اس بیچارے کو پتا ہی نہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ چیز مجھے ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گفٹ ہے. ارے وہ گفٹ کا پیسہ تو آپ کے سے وصول کر لیا گیا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں. بہرحال یہ پہلی بات ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے. دوسری بات، جو قومیں اپنی ان مصنوعات کو خود مسلمانوں کی تباہی کے لیے استعمال کر رہی ہوں، یہ ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز خرید رہے ہیں اور اپنے رقموں سے انڈائریکٹلی کس چیز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ان دو امور پر سوچ کر کے پھر اگر امت کے علماء یہ کہیں کہ ہم اس لیے نہیں منع کر رہے ہیں یہ چیز مت کھاؤ کیونکہ حرام ہے، بلکہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں یہ دشمنوں کی چیز ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ جس وقت یہاں ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو علماء نے فیصلہ کیا تھا انگریز کے بنائے ہوئی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے، انگریز کا بنایا ہوا کپڑا بھی استعمال نہیں کریں گے. اس کو کہتے تھے ترک موالات کی تحریک، اور یہ فتویٰ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا تھا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے دستخط اس میں کیے تھے، ترک موالات، ان کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے. لیکن اس وقت کی امت جب ان کے سامنے کوئی دین کا حکم آتا تھا تو سب سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے تھے، عمل کرنے کے لیے تیار. اس وقت کی امت بہت پیچھے جا چکی ہے. اس وقت کی امت جتنے اپنے علماء سے مربوط تھی، آج کی صورتحال وہ نہیں. آج اگر امت کے علماء کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو آج خط سے مسلمان فوراً یہ کہتے ہیں اے یہ دین ہے ہی نہیں، اس پر ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. میں عرض کرتا ہوں، ابھی جب چند دنوں پہلے سعودیہ کے تمام مفتیوں کا فتویٰ جاری ہوا، کیا فتویٰ جاری ہوا کہ جتنے والدین اپنے نوجوان بچوں کا رشتہ نہیں کر رہے ہیں محض تعلیم کی بنا پر، وہ غلط کر رہے ہیں. تعلیم رکاوٹ نہیں ہے، رشتہ فوراً کر دو ورنہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک فیصد مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ تسلیم ہے کہ سب نوجوان لڑکے طرح طرح کے گناہوں میں پھنس رہے ہیں، یہ قبول ہے. ان سے آنکھوں کے گناہ ہو جائیں، کانوں کے گناہ ہو جائیں، دل کے گناہ ہو جائیں، جسمانی گناہ ہوتے رہیں، یہ گوارا ہے. مگر صاحب ہم رشتہ نہیں ہونے دیں گے ابھی، کیونکہ صاحب اس وقت پڑھ رہا ہے لڑکا. تو کیا تعلیم رکاوٹ ہے رشتہ کرنے کے لیے کہ نہیں؟ جس طرح سے کھانا آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کھانا آپ تعلیم کی وجہ سے کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ تعلیم کی وجہ سے کپڑے کیوں نہیں چھوڑتے؟ نہیں جی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے. تو نکاح بھی تو آپ کی ضرورت ہے. فتوا ہوا، لیکن بہرحال اگر امت اس طرح اس مسئلے میں یہ فیصلہ کر دے کہ ترک موالات کی بنا پر ان دشمنوں کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں، تو حق ہے ان کو فیصلہ کرنے کا. چاہتے جب ڈنمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ ہوا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ سب کس طرح سے ڈنمارک کی وہ ساری کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی جنہوں نے وہ فوج کارٹون آپ علیہ السلام کی شان عزت کے مطابق شائع کرائے تھے. جو مسلمان بھائی پولیس یا آرمی میں جاتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو کیا ان کو شہادت ملتی ہے یا نہیں؟ وضاحت کیجئے. یہ بھی ایک مخصوص طبقے کا سوال ہے. اس طرح کے کا جواب اسی مخصوص طبقے کو دیا جاتا ہے. اس میں آپ حضرات کے کچھ سوالات اور بھی ہیں، انتہائی اہم ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں ان سوالوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، اور آپ حضرات کو بھی دور پہنچنا ہوگا،
اس لیے اس مجلس کے اسی پر برخاست کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحمت خیال مراد.